الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. جب کوئی شخص اشعار پڑھے تو اس وقت سبحان اللہ الحمدللہ کہنا چاہیے، ماشاءاللہ کہنا چاہیے، ورنہ سنانے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں قبرستان کے اندر سنا رہا ہوں. لہذا بیدار رہ کر کے، ہمتن گوش رہ کر کے دین کی بات سنیں، چاہے وہ منظوم ہو چاہے غیر منظوم ہو، بات تو دین کی ہے، دین کی بات کو غور سے سنیں. لہذا جب بھی کوئی اشعار پڑھے جائے تو اس اشعار کو غور سے سنیں، اس طرف دھیان رکھے، اپنا دھیان ادھر ادھر نہ رکھے. کیونکہ سنانے والا پھر مایوس ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں کس قبرستان میں پڑھ کر کے آ گیا، اور قبر کے مردے وہ سبحان اللہ اور الحمدللہ سے وہ قاصر ہیں کہ وہ یہ سب کہہ سکے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی تو وہ پڑھتا رہے گا، ہم ماشاءاللہ اور الحمدللہ کہتے رہیں گے، ہمارے اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا. تو ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ اب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا. اس سے پہلا مہینہ سفر کا تھا، سفر کے بعد ربیع الاول. بعض لوگ مہینوں کو، آواز تیز کرو بھائی، بعض لوگ مہینوں کو جو ہے کہتے ہیں بعض مہینے منحوس ہیں، بعض مہینے بہت بابرکت ہیں. تو مہینے برکت والے تو ہوتے ہیں لیکن منحوس نہیں ہوتے. منحوس انسان کا اعمال ہوتا ہے، جیسے اعمال کرے گا ویسے ایام ہوں گے، جیسا عمل کرے گا ویسا دن ہوگا. اگر عمل صحیح کرتا ہے تو سفر کا مہینہ بھی اس کے لیے باعث برکت ہے، اور اگر عمل نہیں کرتا سنت کے اوپر تو پھر ربیع الاول کا مہینہ بھی اس کے لیے ویسے ہی ہے. زیادہ نے فرمایا جو شخص ہر سال کے 365 دن سنت پر عمل کرتا ہے اس کا ہر دن ربیع الاول ہے، ہر رات شب قدر ہے، ہر دن شب عید، ہر دن عید کا ہے اور ہر رات شب قدر ہے، اگر قدر کرنا چاہے. اور قدر نہ کرنا چاہے تو جو بھی مہینہ آ جائے، جو بھی دن آ جائے، وہ انسان کے لیے سب برابر ہے. لہذا جو لمحہ، جس لمحے میں انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، جس لمحے میں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرتا ہے، وہ لمحہ اس کا تمام زندگی کے لمحات سے سب سے زیادہ افضل لمحہ ہے. لہذا کوئی مہینہ، کوئی وقت، کوئی دن، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے خالی رکھا ہو اپنی محبت سے یا اس کی فضیلت نہ ہو. فضیلت ضرور ہے، لیکن اس کو ربیع الاول کے ساتھ خاص کر دینا کہ یہ فضیلت صرف ربیع الاول کے اندر ہی ملے گی، تو کوئی عمل ربیع الاول کے ساتھ خاص نہیں ہے. بعد میں عید میلاد النبی بنا رہے ہیں، تو عید میلاد النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اگر ایک شخص ہے اس کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، بیٹا پیدا ہونے پہ کتنی اولاد پیدا ہوئی، کتنی خوشی منائی جاتی ہے، اسی دن وہ اولاد انتقال کر گئی. اب انسان خوشی منائے گا یا غم منائے گا؟ جی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اس کی خوشی ضرور ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف بھی لے گئے. تو دوستو، یہ کیا ہے، انگریزوں نے ہمارے اندر یہ دوسرا عید میلاد النبی، عربی ہے، سالگرہ کا دوسرا نام عید میلاد النبی رکھ دیا گیا. جیسے لوگ سالگرہ مناتے ہیں، اب اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم منایا جانے لگا. تو یہ دن کسی بھی صحابی نے نہیں منایا، اگر یہ دین کے اندر ہوتا تو صحابہ ضرور مناتے، کسی تابعی نے بھی نہیں بنایا، کسی امام نے نہیں بنایا. جب کسی امام نے نہیں بنایا، تابعی نے نہیں بنایا، صحابی نے نہیں بنایا، اللہ کے نبی نے خود اس کو منانے کا حکم نہیں دیا، تو پھر اس کو باعث اجر اور ثواب سمجھ کر کے منانا یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ یہ بدعات کے اندر ہے. آج یہ عام ہو گیا کہ اپنے گھروں پر لائٹیں لگانا، اپنے گھروں کے اندر میلاد کرنا، ارے ہم امتی 365 دن ہیں, آج امت کی محبت کو پابند کر دیا گیا کہ 12 دن محبت کرنا یا 1 مہینہ محبت کرنا تمہاری محبت کامل ہو گئی. محبت کامل نہیں ہوتی, محبت جب کامل ہوتی ہے جب عمل کامل ہوتا ہے. ہم بھائی امتی کتنے دن کے ہیں؟ پورے سال کی امتی ہے نا, تو پھر ہمارے لیے کیا ہے حکم کہ ہم 365 دن غلام ہیں. ہم 365 دن غلام ہیں, یہ نہیں کہ 12 دن وقتی محبت نہیں ہے. شریعت کے اندر محبت کی قید نہیں ہے کہ اتنے دن محبت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. نہیں, وعبد ربک حتی یأتیک الیقین, آپ اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کیجیے جب تک موت نہ آ جائے. تو ہر لمحہ جب انسان درود پڑھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, بس یہی ہے. لیکن انسان ربیع الاول کا مہینہ باعث فضیلت ضرور ہے, لیکن بعض مہینوں کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں, یہ منحوس سمجھنا جائز نہیں ہے. تو آیت جو میں نے پڑھی تھی الذی خلق الموت والحیات, کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا. اب پیدا کس لیے کیا؟ خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے, فرمایا ذاتی مقصود نہیں ہے, احسن مقصود ہے, حسن مقصود ہے کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ انسان عمل کرتا ہے, کتنے دل کے ساتھ عمل کرتا ہے. مقصود یہاں نہیں ہے کہ زیادہ عمل کرتا ہے, زیادہ عمل کرنے والے تو بہت لوگ ملیں گے, لیکن سنت اور شریعت کے مطابق عمل کرنے والے آپ کو کم لوگ ملیں گے دنیا کے اندر. لہذا فرمائے لیبلوکم ایکم احسن عملا, اس کی 3 تفسیریں مفسرین نے بیان فرمائی ہیں. نمبر 1 تفسیر, لیبلوکم اتم عقلا وفہما, کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے عقل اور فہم کا امتحان لے. یعنی دونوں چیزیں اللہ نے دنیا کے اندر رکھ دی, آخرت بھی موجود ہے اسی دنیا کے اندر اور دنیا بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ اب عقل کا امتحان لے رہے ہیں, تم کس طرح بھاگتے ہو. انسان ظاہراً اگر اپنی عقل سے کام لے, ظاہری عقل سے, تو انسان کی عقل کا تقاضا کیا ہے کہ یار تو دنیا میں پیدا ہوا ہے, پیدا ہونے کے بعد اب جتنا کما لے گا, جتنا اپنے بچوں کے لیے جمع کر لے گا, وہی تیرا زیادہ رائے. عقل ظاہری عقل کا تقاضا ہے, لیکن دین کی عقل کا تقاضا کیا ہے؟ دین یہ کہتا ہے کہ تو دنیا کے اندر آیا ہے, تیرے جتنے تیرا کھانا پینا رہنا سہنا یہ سب اللہ کے ذمے, تو دنیا کے اندر آیا ہے صرف اس لیے کہ اللہ کی عبادت کرے. آج انسان نے عبادت چھوڑ دی, اپنی عقل کے مطابق دین کے اوپر عمل کرنے لگا. تو دوستو, جب انسان اپنی عقل کے مطابق محبت کرے گا تو یہی بدعت ہے. ایک انسان محبت کرتا ہے کسی سے اپنی عقل کے مطابق. ایک ریچھ, دادوں نے قصہ سنایا کہ ایک ریچھ تھا, ایک انسان نے پالا ہوا تھا, اس کو بہت تربیت دی, یہاں تک کہ ریچھ محبت کرنے لگا, اس کی باتیں سمجھنے لگا. تو ایک دن وہ مالک جو تھا وہ سویا ہوا تھا اور ریچھ اس کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا, تو اس کے یہاں پر ایک مکھی آ کر کے بیٹھ گئی ناک پر, چہرے پر. تو ریچھ نے اڑا دی, ایک دفعہ اڑائی, پھر دوبارہ آ کر کے بیٹھ گئی, کیونکہ مکھی کا مزاج ہے جہاں سے اڑایا جائے وہاں بار بار آتی ہے. اسی طرح وسوسے کا حال ہے کہ اگر اس کو جتنا دفاع کرے انسان, جتنا ہٹائے, تو یہ وسوسہ پھر آ جاتا ہے. اور اس کا علاج کیا ہے کہ عدم توجہ, توجہ ہی نہ کرے. مکھی بیٹھی ہے, بیٹھی نہ, خود کو تھوڑی دیر بعد خود اڑ جائے گی. تو وسوسے کا علاج کیا ہے؟ آج کل لوگ کہتے ہیں مارا وسوسہ بہت آتا ہے, تو وسوسے کا علاج کیا ہے؟ عدم توجہ. حضرت حکیم الامت حضرت ثانی رحمہ اللہ نے کیا فرمایا کہ وسوسہ تو آئے گا, لیکن وسوسے کا علاج کیا ہے؟ وسوسے کا جواب مت دو. وسوسے کا جواب جس نے دیا وہ پھنس گیا, وسوسے کا جواب جس نے دیا وہ پھنس گیا, جواب در جواب دیتا چلا جائے گا. فرمایا وسوسے کا علاج یہ ہے کہ عدم توجہ کر دو, تو اس کی طرف توجہ ہی مت کرو. تو وہ ریچھ ہٹا رہا تھا مکھی, جب تیسری دفعہ آ کر کے مکھی بیٹھی تو اس کی عقل جتنی تھی وہ اپنی عقل کے مطابق ایک اتنا بڑا پتھر لے کر کے آیا اور انتظار کرنے لگا اب مکھی جب بیٹھے. اب جیسے ہی مکھی بیٹھی اس نے وہ پتھر اٹھا کر مکھی پہ دے مارا, تو اصل تو مکھی بھی مر گئی اور مالک بھی مر گیا. تو دادو نے فرمایا اس کی جتنی عقل تھی اس نے اپنی عقل کے مطابق محبت کی. تو فرمایا کہ عقل کے مطابق محبت نہیں کرو, شریعت کے مطابق محبت کرو. محبت شریعت کے مطابق کرو کہ اللہ کے نبی کا اس وقت کیا حکم ہے. یہ نہیں کہ ہمارا دل چاہ رہا ہے حلوہ کھانے کا, ہمارا دل چاہ رہا ہے حلوہ کھانے کا لہذا ہم حلوہ کھا لیں. بہت سے لوگ کھانے کے بعد کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں مولانا میٹھا بھی سنت ہے تو میٹھا کھا لیجئے. میں نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کو فرض فرمایا, جہاد کو فرض فرمایا, جو اچھا لگے تو وہ سنت بن گئی اور جو اچھا نہ لگے تو اس کو کیا کہہ دیتے, یہ تو سنت ہے. تو سنت تو ہے میٹھا کھانا, لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میٹھا کھایا تو بھوکے بھی تو رہے, بھوکے بھی تو رہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. آج انسان بھوکا رہنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن اٹھی سنت ادا کرنے کے لیے فوراً تیار ہے. جن چیزوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی چیزیں بیان فرمائی, ہم کتنی چیزوں کے اوپر عمل کرتے ہیں. بس جہاں نفس کو مزہ ملے, جہاں پیٹ بھرنے کے لیے مل جائے, جہاں لذت مل جائے, انسان اس کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے. نہیں, دین اس کا نام نہیں ہے, دین نام ہے شریعت. اللہ کے نبی علیہ ایک شخص نے سوال کیا کہ مومن میں اور مسلم میں فرق کیا ہے, مومن میں اور مسلم میں فرق کیا ہے. تو مسلم مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی مانے, اور مومن اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی مان کے جو اللہ کو مانے. مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ کو مانے, اور مومن اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی مانے. کا اور کی کا فرق ہے صرف. مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ کو مانے, یعنی مانتا ہے کہ اللہ ہے. لیکن مومن وہ ہے جو اللہ کی مانے کہ اللہ نے کس وقت کس چیز کا حکم دیا ہے. تو اللہ کی مان کر کے چلے, اپنی مرضی اور اپنی طبیعت کے مطابق اللہ سے محبت نہ کرے. یہ دیکھیے کہ قرآن و سنت کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کس موقع کے اوپر کس طریقے سے محبت کا حق ادا کیا. ہم اس کے پابند ہیں, ہم دنیا کے اصولوں کے پابند نہیں ہیں. اگر کوئی شخص آ کر کے کہے کہ نہیں اس طریقے سے, نہیں اس طریقے سے, نہیں نہ اس طریقے سے نہ اس طریقے سے, زندگی گزرتی ہے شریعت کے طریقے سے. یہ طریقے ہماری زندگی کے اندر نہیں ہیں. ہم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام ہیں. ہمارے لیے زندگی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات کی پابند ہے. ہم پابند محبت ہیں. اس دادا کا شعر ہے, پابند محبت کبھی آزاد نہیں ہے, پابند محبت کبھی آزاد نہیں ہے, اے دل اس قید کی کوئی میعاد نہیں ہے. پابند محبت کبھی آزاد نہیں ہے, اے دل اس قید کی کوئی میعاد نہیں ہے. انسان یہ سوچے کہ میں کچھ دیر تو اللہ کی عبادت کر لوں اور کچھ دیر میں دنیا کے اندر مشغول ہو جاؤں اللہ سے غافل ہو کر. یہ جملہ یاد رکھنا, دنیا میں مشغول ہونا یہ باعث گناہ نہیں ہے, لیکن دنیا کے اندر مشغول ہو جائے اللہ سے غافل ہو کر کے. ایک انسان اپنی روزی کما رہا ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالعی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص نے ریٹائرمنٹ لے لی. بھائی تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے تاکہ پیچھے والے لوگوں کو جگہ مل جائے. ایک شخص ریٹائر ہو گیا. ریٹائر ہونے کے بعد اب اس کا کام کیا ہے, پینشن مل رہی ہے. فرمایا اذان ہوئی, اذان ہوتے ہی وہ کیا کرتا ہے, مسجد میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے. اذان ہوتے ہی مسجد میں. اور فرمایا ایک شخص سے اس کے اوپر رزق حلال کمانا فرض ہے. مثلاً کوئی پھل بیچ رہا ہے, بازار میں کھڑا ہوا آواز لگا رہا ہے کہ پھل لے لو, تو فرمایا جتنا ثواب اس کو مسجد میں بیٹھ کر کے مل رہا ہے, اتنا ہی ثواب اس کو مسجد کے باہر اس کے حلال کمانے کے اندر مل رہا ہے. فلغ قسم الحلال فریضۃ بعد الفرائض. بعض لوگ کیا کہتے ہیں فرائض کے رزق حلال کمانا مولانا فرض ہے، لیکن بعد الفرائض تمام فرائض کو ادا کرنے کے بعد پھر رزق حلال کمانا فرض ہے. ایسا نہیں کہ رزق حلال کمانے کے لیے بیٹھا دکان میں بیٹھا ہے، نماز کا وقت ہو گیا نماز چھوڑ دی، نماز کا وقت ہو گیا نماز چھوڑ دی. نہیں، رزق حلال کمانا فرض ہے کب؟ جب تمام فرائض کو ادا کر دے. تو فرمایا کہ ایک شخص، پھر وہ شخص پھل بیچتا ہوا کب آتا ہے؟ آیا نماز سے دو منٹ پہلے، وضو کیا، ادھر آیا، اقامت شروع ہو گئی، نماز پڑھ کر کے چلا گیا. اور یہ شخص پھر مسجد کے اندر بیٹھ گیا، نماز سنت اور نوافل ادا کی، نوافل ادا کرنے کے بعد اپنی تصویر میں لگ گیا. فرمایا جتنا ثواب اس کو مل رہا ہے اتنا ہی ثواب اس کو بھی مل رہا ہے، اتنا ہی ثواب. شریعت کو دوستو نہ کتابوں سے، نہ وازوں سے، نہ زر سے پیدا، نہ کتابوں سے، نہ وازوں سے، نہ زر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہ کتابوں سے، نہ وازوں سے، نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. جن لوگوں نے اللہ والوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار دی، یا اپنی زندگی کے کچھ لمحات اللہ والوں کے ساتھ گزار دیے، دین کی فہم اور سمجھ جو ان کے اندر ہوگی وہ دوسرے انسان کے اندر نہیں ہوگی. حضرت حکیم محمد حضرت خانی رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا دو عالم میرے پاس لے آؤ، ایک صحبت یافتہ اور ایک غیر صحبت یافتہ. ایک عالم صحبت یافتہ جس کو اللہ والوں کی صحبت ملی ہو، وہ فرمایا دوسرا غیر صحبت یافتہ. فرمایا دونوں کو میرے سامنے لے کر کے آ جاؤ. فرمایا تھوڑی دیر میں بتا دوں گا کہ کون صحبت یافتہ ہے کون غیر صحبت یافتہ ہے. کیونکہ جو صحبت یافتہ ہوگا وہ آداب سے واقف ہوگا، آداب سے واقف ہوگا، اس کو معلوم ہوگا کہ کس وقت کیا کرنا ہے. حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے، اعظم گڑھ کے اندر ایک جلسہ تھا، حضرت وہاں تشریف لے گئے تو حضرت کے اوپر مجذوبیت غالب تھی، سادے سیدھے رہتے تھے. تو جلسے کے اندر عصر کے بعد چائے کا وقفہ ہوا، چائے کا وقفہ ہوا تو لوگ چارپائیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت بھی جا کر کے بیٹھ گئے، حضرت بھی جا کر کے بیٹھ گئے اور ایسے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر کے بیٹھ گئے حضرت. تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو عالم تھے، جو حضرت کو پہچانتے نہیں تھے. تو انہوں نے کہا بڑے میاں آپ کس طرح سے بیٹھے ہوئے، جانتے نہیں تھے. کہا بڑے میاں آپ کس طرح سے بیٹھے ہوئے. حضرت نے فرمایا اچھا. حضرت نے فوراً ٹانگ سیدھی کر لی اور حضرت ایسے بیٹھ گئے، ٹانگ سیدھی کر لی اور فوراً ایسے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک صاحب آئے، لوگ آنا شروع ہو گئے حضرت کو دیکھ کر جو پہچاننے والے تھے. اب یہ عالم ٹھٹکے، اب ان کو وہ لگا کہ یار یہ لوگ آ رہے ہیں. پوچھا حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ کہا محمد احمد. کہا حضرت آپ کہاں سے آئے؟ کہا الہ آباد سے. کہا حضرت آپ حضرت شاہ محمد احمد صاحب تو نہیں ہے؟ کہا حضرت بھائی، کہا حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، میں پہچانا نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں پہچانا نہیں، میں نے آپ کو ٹوک دیا. تو دوستو معرفت یہ چیز ہوتی ہے، جب تعارف ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اہمیت کچھ اور ہو جاتی ہے. تعارف جب ہو جاتا ہے تب اہمیت کچھ اور ہو جاتی ہے، جب تک تعارف نہیں ہوتا تو اہمیت نہیں ہوتی. لیکن حضرت کا بھی حال، کہ حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو عالم ہوں، میرے تو اتنے مرید ہیں. حضرت نے فرمایا اچھا آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، چلے میں ٹانگ سیدھی کر لیتا ہوں. یہ ہے مومن کی شان، یہ مومن کی شان. ہمارے بزرگوں نے یہی چیز سکھلائی کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبدیت، عبدیت کاملہ کیا ہے؟ کہ ہر وقت یہ نظر رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے. الم یعلم بان اللہ یرا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا انسان کو یہ خیال نہیں ہے کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں؟ اگر یہ خیال صرف دل میں آ جائے، دادا نے فرمایا کہ اس ایک آیت کے اوپر انسان عمل کر لے، اس ایک آیت کو اپنے دل کے اندر بٹھا لے کہ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اللہ تعالیٰ انسان کو نہیں دیکھ رہے؟ تو فرمایا یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان کوئی گناہ نہ چھوڑ سکے. جب انسان بدنگی کر رہا ہوتا ہے تو اس میں ظالم کو یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے. جس وقت انسان جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اس وقت انسان کو یہ خیال ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے. جب یہ خیال ہوگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے. آج کل دیکھیں جگہ جگہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں، آفسوں میں جائے، وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے कि कैमरे की आंख आपको देख रही है। अब क्या होता है, इंसान सीधा होकर के चल रहा होता है, किसी चीज को हाथ नहीं लगाता, किसलिए कि यार ऐसा ना हो कि पता नहीं कौन देख रहा है। अरे कैमरा तो बंद किया जा सकता है, लेकिन हत्ताला जन शान कि अल्लाह ताला जब देख रहे तो इंसान सो रहा है तो भी देख रहे, इंसान जाग रहा है तो भी देख रहे, इंसान इबादत कर रहा है तो भी देख रहे, इंसान गुनाह कर रहा है तो भी देख रहे। कैमरे की आंख से इंसान बच सकता है, लेकिन अल्लाह ताला की आंख से नहीं बच सकता। तो एक इंसान एक अपनी बनाई हुई चीज से तो डर जाए, लेकिन अल्लाह ताला की जब इंसान अल्लाह ताला के सामने पेश होगा और आमाल नामा पेश किया जाएगा, तो हदीस पाक के अंदर आता है कि एक बंदा आएगा, उसके गुनाह उसके सामने अल्लाह ताला फरिश्तों में कहेंगे इसके गुनाह गिनवाओ, इसको जितने छोटे छोटे गुनाह सब इसको गिनवाओ, फरिश्ते सारे गुनाह उसको गिनवाएंगे। वो शख्स अल्लाह ताला फरमाएंगे जितने इसके गुनाह है इसके गुनाह के मुताबिक उसको नेकियां दे दी जाए, जितने इसने गुनाह किए उसके मुताबिक उसको नेकियां दे दी जाए। वो नेकियां ले लेगा, नेकियां लेने के बाद अब वो अल्लाह ताला से आज करेगा कि अल्लाह मेरे कुछ बड़े बड़े गुनाह भी थे, मेरे कुछ बड़े बड़े गुनाह भी थे, तो अल्लाह ताला को हंसी आ जाएगी, अल्लाह ताला को हंसी आ जाएगी कि ये बंदा अभी तक घबरा रहा था कि मेरे गुनाह जब पेश होंगे तो मेरा क्या हाल होगा, लेकिन जब देखा कि छोटे गुनाहों पर इनाम मिल रहा है तो इसने सोचा बड़े गुनाह पेश करके मैं फिर इनाम ले लूं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि बंदे का हाल तो ये, बंदे का हाल ये, इंसान तौबा करते वक्त घबराता है कि मैं तौबा करूंगा, काबा किसने से जाओगे गालिब शर्म तुमको नजर नहीं आती, गालिब ने शेर कहा था, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब शर्म तुमको मगर नहीं आती। हजरत माशा मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया, फरमाया कि गालिब ने उम्मत को मायूस कर दिया कि तुम तो गुनाहगार हो, तुम बैतुल्लाह जाकर क्या करोगे, नबी अलैहिस्सलाम के रोजे असर पर जाकर क्या करोगे। फरमाया कि इसका जवाब मैं देता हूँ, हजरत माशा मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि मैं इसी मुंह से काबा जाऊंगा, मैं इसी मुंह से काबा जाऊंगा, रो रो कर मैं उनको मनाऊंगा, अपनी बिगड़ी को मैं यूं मनाऊंगा। फरमाया जब गुनाह कर रहा था उस वक्त शर्म ना आई, अब अल्लाह के सामने हाथ उठाते वक्त माफी मांगते वक्त शर्म आ रही होती है। हालांकि अल्लाह ताला को माफी का अमल इतना पसंद है कि एक हदीस के अंदर आता है कि एक बंदा एक ऊंट के ऊपर अपने जादे राह के साथ जंगल में से गुजर रहा हो, सहरा में से, अचानक कुछ देर के लिए थक गया, लेट गया आराम करने के लिए, जब उठा उठ करके देखा तो ऊंट गायब हो चुका था, ज्यादा रात जो कुछ था वो सब कुछ चला गया। अब आता है हदीस के अंदर कि ये बंदा उस सहरा में ढूंढने लगा ऊंट को, यहाँ तक के ढूंढते 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 ये मायूस हो गया कि अब तो मिलेगा ही नहीं कुछ और खाने के लिए कुछ है नहीं, अब ये मौत के इंतजार में लेट गया कि अब भूख से मुझे मौत आ जाएगी। कि अचानक इसकी आंख खुली तो देखा ऊंट सामने खड़ा है। अब कितनी इंसान को खुशी होगी कि मौत के इंतजार में लेता है जिंदगी सामने आ गई, तो इसकी जबान से ये जुमला निकलता है कि या अल्लाह तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब, तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब। तो अल्लाह ताला अल्लाह जल्ल शानहू फरमाते हैं कि अल्लाह जब बंदा तौबा करता है तो अल्लाह ताला को इस बंदे की खुशी से ज्यादा खुशी होती है। आज हम सोचते हैं कि हम अल्लाह से माफी मांगेंगे, पता नहीं अल्लाह ताला हमें माफ करेंगे नहीं करेंगे। अगर दादा ने फरमाया कि अगर अल्लाह को माफ न करना होता तो अल्लाह ताला इस्तग़फ़रु रब्बकुम, अपने रब से इस्तग़फ़ार तलब करो, अल्लाह ताला इसका हुक्म ही ना देते। फरमाया बाप का ये हुक्म देना कि बेटा तुम रोजाना दूध पिया करो, इसका मतलब ये है कि बाप दूध का इंतजाम करके देगा, तू सिर्फ पी लिया कर। अल्लाह का ये हुक्म देना कि ए मेरे बंदे तू अपने रब से माफी मांग, यानी माफी तो अल्लाह ताला अता फरमाएंगे, सिर्फ मांगना हमारा काम है। फरमाया कि अगर कोई बाप ऐसे कह दे कि बेटा सर्दी है तो रोजाना दो अंडे और एक पाव दूध पी लिया कर, लेकिन अंडे और दूध का इंतजाम न करे, ये बाप की मोहब्बत से गायब है या नहीं, बोलो भाई गायब है या नहीं। بعید تو اللہ تعالیٰ کی محبت سے یہ کیسے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ استغفار کرو, تم مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا, اور پھر معاف نہ کرے. اللہ کی رحمت کے دروازے, اور صرف معاف نہیں فرماتے اللہ تعالیٰ سے, ہم تو صرف کیا کرتے ہیں اگر کسی نے ہمیں نقصان پہنچا دیا تو ہم کیا کہتے ہیں, یا معاف کر دیا لیکن نظر کے سامنے مت آنا. دادا نے ارشاد فرمایا کہ یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت وحشی آئے, حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اے وحشی تو کلمہ لے آ, کلمہ پڑھ لے, تجھے جنت کی بشارت دے دیتا ہوں. حضرت وحشی نے کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے وحشی تو میرے سامنے مت آیا کر, کیونکہ تجھے دیکھ کر مجھے اپنے چچا کا غم یاد آیا تھا. لیکن فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے اور کتنی بڑی ہے کہ اللہ نے آج تک کوئی 40 سال کا یہاں بیٹھا ہے, کوئی 50 سال کا بیٹھا ہے, جتنی دفعہ اللہ سے معافی مانگی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جا اس دفعہ معاف کر رہا ہوں, اگر آئندہ گناہ کیا تو میرے دربار میں مت آنا. فرمایا معافی مانگتے رہو, معافی مانگتے رہو, معافی مانگتے رہو, اپنے رب سے معافی مانگتے رہو. کیوں؟ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھلپنی رحمت اللہ علیہ, دادا ایک دفعہ کپڑے دھو رہے تھے حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھلپنی رحمت اللہ علیہ کے, تو شاہ صاحب نے دادا سے فرمایا کہ حکیم اختر ادھر آؤ, اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک علم عظیم عطا فرمایا ہے. تو دادا فوراً آ گئے, فرمایا حضرت وہ کیا علم عظیم ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے وہ الغفور الودود, کہ اللہ تعالیٰ مغفرت بھی فرمائیں گے لیکن آگے فرمایا ودود, کہ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والے بھی ہیں. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے علم عظیم یہ عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو تمہیں معاف کرتے ہیں, تو حضرت نے ہندوستان کی زبان میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں مارے میا کے, یعنی محبت کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں. جیسے بچہ جتنی دفعہ نافرمانی کر لے ماں باپ اس کو نکال دیتے ہیں, لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد اگر کتنی نافرمانی کر لے ماں باپ اس کو گھر سے باہر نکال دے, دروازہ بند کر دے, لیکن ماں کا دل پھر بھی تڑپتا رہتا ہے کہ میری اولاد باہر کھڑی ہے کہیں اس کو نقصان نہ پہنچ جائے. تو دوستو ماں کو محبت کرنا اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے. مادر رام منا مختم اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مادر رام منا مختم چوب ہوئے شمعے پہ منع فروختم, اے لوگوں ماں کو محبت کرنا میں نے سکھلایا ہے. چوب ہوئے شمعے پہ منع فروختم, جس دن میری محبت کا سورج چلے ہوگا اس دن یہ کیسا حال ہوتا ہے. انسان جس کو سوچے گا یہ تو پکا جہنمی ہے, وہ جنت کے اندر جا رہا ہوگا. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے ایک ہندو بلیوں کو دیکھا خواب میں کہ جنت میں ٹہل رہا ہے. پوچھا لالا جی آپ جنت کے اندر؟ کہا ہاں مولانا, مرتے وقت منہ سے انکہی نکل گئی تھی, یعنی جو بات نہیں کہنی چاہیے تھی, یعنی کلمہ طیبہ نہیں پڑھا تھا پوری زندگی, لیکن مرتے وقت اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ عطا فرمایا, آج اس کی برکت سے جنت کے اندر آ گیا. ایک صحابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ہو رہی ہے, ایک شخص نے کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا, اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی طرف نظر پڑی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نظر پڑی. اس نے دل میں سوچا یہ چہرہ کسی جھوٹے نبی کا نہیں ہو سکتا, کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. اسی وقت آیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا دیجئے, میں ایمان لانا چاہتا ہوں, میں ایمان لانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھایا. اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اس وقت بہترین عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کفار کی صفوں میں گھس جا اور اس وقت تک لڑتا رہے جب تک کہ شہید نہ ہو جائے. جب شہید ہو گیا, جب ختم ہو گئی, تو صحابہ اکرام جب لاشیں اکٹھی کرنے لگے تو ان کو بھی لے کر کے آئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو اس شخص کو, اس نے کلمہ پڑھنے کے بعد نہ نماز پڑھی, نہ روزہ رکھا, نہ حج کیا, نہ زکات ادا کی, صرف کلمہ پڑھا اور اللہ کے راستے کے اندر جہاد شروع کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کے اندر داخلہ عطا فرما دیا. تو دوستو عقل تابع شریعت ہونی چاہیے، عقل تابع شریعت ہونی چاہیے، نہ کہ شریعت تابع عقل ہونی چاہیے. اور حضرت ماشاءاللہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی عجیب مثال دی، فرمایا دیکھو بھائی اگر عقل کو شریعت کو ہم تابع کرتے ہیں عقل کے، تو فرمایا کہ دیکھو عصر کے بعد، عصر اور مغرب کے درمیان جو وقفہ ہے، اس کے درمیان میں جو وقت آتا ہے، اس کے اندر کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، پڑھی جا سکتی ہے نہیں پڑھی جا سکتی. فرمایا اس وقت کے اندر ایک شخص کمرے میں جاتا ہے، گھر کے سب سے کونے والے کمرے کے اندر جا کر کے کنڈی لگاتا ہے، اور کنڈی لگانے کے بعد نوافل پڑھنا شروع کر دیتا ہے. فرمایا اب کوئی انسان اگر عقل سے سوچے تو عقل کیا گواہی دے گی کہ یار اتنا اللہ کا مخلص بندہ کہ کمرہ بند کر کے سوائے اللہ کو دکھانے کے لیے کمرہ بند کر کے یہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ نماز قبول نہیں ہے. تو فرمایا جس طریقے سے یہاں شریعت عقل تابع شریعت ہے، اسی طرح ہر حکم اور ہر عمل کے اندر عقل تابع شریعت ہونی چاہیے. فجر کے بعد کوئی شخص فوراً جو طلوع آفتاب سے پہلے دو رکعت اخلاص کی نیت سے پڑھے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ تیری نماز قبول نہیں ہوئی. کس لیے؟ اس لیے کہ شریعت کے مطابق ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَتَمُّ عَقْلًا وَفَهْمًا، کہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتے ہیں کہ تمہاری عقل و فہم کتنی ہے، تم اللہ کی طرف کتنا آتے ہو. آج ہم نے اپنی معیار کیا بنا لیا کہ یار جس کے پاس زیادہ عقل ہے وہ زیادہ کامیاب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاگلوں کو تو مر جانا چاہیے تھا. بھائی اگر عقل سے کامیابی ملتی، عقل سے کامیابی ملتی تو پاگلوں کو تو مر جانا چاہیے تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ پاگل اس کو دس آدمی پکڑتے ہیں پھر بھی وہ چھڑا لیتا ہے، دس کے دس کو دھکا دے دیتا ہے، کہاں سے اس کے اندر قوت آئی؟ عقل تو اس کے اندر ہے نہیں، کھانے کا اس کو ہوش نہیں ہے. جس کا رزق اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رزق انسان کو اس طرح ڈھونڈتا ہے جس طرح اس کی موت اس کو ڈھونڈتی ہے، جس طرح موت اس کو ڈھونڈتی ہے. پاگل ہے اس کو کیا ہوش ہے؟ لوگ پکڑ کر کے کھانا کھلاتے ہیں، جو پاگل ہے یار اس کو پکڑ کے کھانا کھلا دے پتہ نہیں کتنے وقت کا بھوکا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کس طریقے میں کھلا رہے ہیں؟ نظام کائنات کو سوچے انسان، نظام کائنات سوچے کہ اللہ تعالیٰ پاگل کو پکڑوا کر کے کھلا رہے، پھر اس کو اتنی قوت دی، اتنی قوت دی کہ دس انسان پکڑتے ہیں وہ چھڑا لیتا ہے. تو آج ہم نے معیار کس کو بنا لیا؟ عقل کو. دوستو معیار عقل نہیں ہے، معیار شریعت ہے، معیار شریعت ہے. ابھی حال ہی کے اندر ایک نعرہ لگا تھا کہ ریاست بچاؤ سیاست بچاؤ، کیا تھا نعرہ؟ سیاست نہیں ریاست بچاؤ. اللہ کے بندے پہلے ایمان تو بچا، پہلے ایمان تو بچا. اگر ایمان بچ گیا تو ریاست بھی بچ گئی اور سیاست بھی بچ گئی، اور یہ سیاست تو ہے ہی فضل. آج اس ملک کو، ہمارے اس ملک کو جس مقام تک پہنچایا گیا ہے، یہ ملک یہ اسی چیز کا تحفہ ہے، یہ اسی سیاست کا تحفہ ہے. اگر اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہوتا تو کیا کہنا تھا؟ اگر کسی پہلوان کو، کسی پتلے دبلے انسان کو اگر وہ بیمار ہو گیا اور آغا خان اسپتال میں پہنچ جائے اور اس کو کیا کہے کہ بھائی تمہیں جو ہے فلاں شخص کا خون لگے گا، وہ کہتا ہے نہیں مجھے تو کسی پہلوان کا خون چاہیے. اب ڈاکٹر اس کو کیا سمجھاتا ہے؟ یہ خون تیرے خون سے میچ نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے نہیں مجھے تو پہلوان کا خون چڑھے گا. تو کیا ہوگا؟ خون چڑھے گا، مرے گا یا نہیں مرے گا؟ تو دوستو ہمارے خون کے اندر اللہ نے اسلام رکھا ہے، ہمارے خون میں اسلام ہے. دنیا کا کوئی بھی خون لا کر کے لگایا جائے مسلمان کو موافق نہیں آئے گا، خواہ وہ کسی بھی طبقے کا، خواہ وہ کوئی بھی نظام لا کر کے لگا دیا جائے. اب اس وقت کفریہ نظام کو اسلامی ریپر کے اندر لپیٹ کر مسلمانوں کے گلے میں ڈالنے کی کوشش کی گئی، لیکن کیا ہوا؟ کیا بدلا؟ کچھ بھی نہیں بدلا. جب تک اسلامی نظام نہیں آئے گا مسلمانوں کے اندر بھی امن نہیں ہوگا اور کفار کے اندر بھی امن نہیں ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے سنا کہ جب خلافت ملی تو پوچھا صحابہ نے کہ آپ کی تنخواہ کیا مقرر کی جائے. صحابہ نے پوچھا آپ کی تنخواہ کیا مقرر کی جائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو ایک مزدور کی تنخواہ وہی میری تنخواہ ہے, جو ایک مزدور کی تنخواہ وہی میری تنخواہ ہے. فرمایا آپ کا گزارا ہو جائے گا اس تنخواہ کے اندر. فرمایا اگر میرا گزارا نہیں ہوگا تو مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا, میرا گزارا نہیں ہوگا تو مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا. تو دوستو دنیا کا کوئی بھی خون ہو, مسلمان تو مسلمان ہے, دنیا کا کوئی بھی خون اس کو لگایا جائے اس وقت تک اس کو راس نہیں آئے گا جب تک جو خون اس سے میچ کر رہا ہے وہ میچ شدہ خون اس کو نہ لگایا جائے, اور وہ خون اسلامی نظام ہے. جب تک اسلامی نظام اس ملک کے اندر نہیں آئے گا عمل کبھی قائم نہیں ہو سکتا. دنیا جتنی بھی کوشش کر لے عمل قائم نہیں ہوگا. تو خیر یہ تو ضمنی بات تھی, بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں کہ تمہاری عقل اور فہم کتنی ہے. اور دوسری تشریح جو فرمائی, دوسری شرح فرمایا لیبلوکم اورعوا عن محارم اللہ تعالی شانہ, اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے زیادہ کون بچتا ہے. آج حرام کردہ چیزوں کو لوگ حلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کہتے ہیں اگر سود نہ ہو تو ہماری معیشت کس طرح سے چلے گی, ہماری تجارت کس طرح سے چلے گی, ہمارا کاروبار کس طریقے سے چلے گا. ہمارا کاروبار بہتر طریقے سے چلے گا اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کریں. اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے اندر انسان سکون تلاش کر رہا ہے. آج امت مسلمہ نہیں پوری دنیا آج سکون کی تلاش کے اندر ہے کہ کسی طریقے سے سکون حاصل ہو جائے. اور دوستو سکون صرف اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت اور سنت سے اللہ کے نبی کی سنت کے اندر رکھا ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے دنیا کے اندر. اگر سکون حاصل کرنا ہے خواہ وہ انسان مسلمان ہو, خواہ وہ کافر ہو, خواہ وہ یہودی ہو, خواہ وہ عیسائی ہو, خواہ وہ ہندو ہو, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے, اگر وہ چاہتا ہے کہ امن اور سکون مل جائے تو اللہ کے احکامات کی چھتری جو نیچے آ جائے. اسی لیے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا, قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہود و نصارہ سے کیا کہیے, آ جاؤ ایسے دین کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا, کہ ہم اللہ کی عبادت کریں, ولا نشرک به شیئا, اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, آج دنیا کا کوئی فرقہ کسی کو برحق نہیں سمجھتا, صرف دنیا کا واحد اسلام ایسا مذہب ہے جو توریت, اگر کوئی شخص اس کا انکار کرے تو اسلام کہتا ہے کہ کیا ہے, خارج اسلام ہے. اگر زبور کا انکار کرے تو اسلام کیا کہتا ہے, تو اسلام سے بڑھ کر محبت والا دین کون سا دین ہے؟ کوئی دین نہیں ہے. ہمارے نبی کے خاکے بنائے گئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی گئی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا کہ اگر یہ دین دنیا کے اندر آ جائے, اور آئے گا یہ دین آئے گا, دنیا جتنی قوت کوشش کر لے, جتنا زور لگا لے, اربوں خربوں نہیں پوری دنیا کی دولت جمع کر کے لگا لے, لیکن جس دین کو آنا ہے وہ دین آ کر کے رہے گا. کیونکہ یہ دین فطرت ہے انسان کا, یہ دین فطرت ہے انسان کے لیے. یہ دین دنیا کے گیم کو جتنی زور سے زمین پر مارو کتنی اوپر جاتی ہے, بولو بھائی. گیم کو بچے جب کھیلتے ہیں گیم سے تو گیم کو زمین پر مارتے ہیں, جتنی زور سے گیند زمین پر لگتی ہے اتنی زیادہ اوپر جاتی ہے. تو اسلام کو جتنا زیادہ دباؤ گے اسلام اتنا ہی زیادہ اٹھے گا. جتنا دنیا کے اندر مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی گئی پچھلے 12 سالوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنا زیادہ قوت عطا فرمائی, اللہ نے اتنی زیادہ قوت عطا فرمائی. انہوں نے جن جن ممالک کے اندر مسلمانوں کو دبایا, ان کے بچوں کو قتل کیا, ان کی عورتوں کو قتل کیا, مسلمانوں کو قتل کیا, اللہ تعالیٰ نے وہاں مسلمانوں کو اور زیادہ قوت عطا فرمائی. کیونکہ یہ قانون قدرت ہے کہ جب اللہ کے دین کے اوپر مسلمان اپنا خون بہاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے خون کو رائے گا نہیں فرماتے. یہ عادت اللہ ہے. 70 صحابہ جس میں شہید ہوئے, پہلا غزوہ اسلام کے اندر کون سا ہوا؟ بدر ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مسلمانوں کو کیا کیا؟ فتح عطا فرمائی. اب فتح مل گئی, اس کے بعد غزوہ احد ہوتا ہے. غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کا لشکر 1000 کا اور بدر کے اندر مسلمان 313. مسلمانوں کی کیا ہوا؟ ظاہری اپنے اس کے اوپر چلی گئی کہ ہم تو اتنی تعداد کے اندر ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا میں نقشہ ابھی پلٹتا ہوں, نقشہ ابھی پلٹتا ہوں. 70 صحابہ شہید ہوئے, لیکن کیا ہوا؟ جب غزوہ خندق آتا ہے, آپ دیکھیں غزوہ خندق, اس سے پہلے سراقہ ابن مالک, یہ ایک قریش مکہ کے اندر کفار تھا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کرنے لگے تو یہ پیچھے لگ گیا گھوڑا لے کر کے, کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, کیونکہ قریش نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو اللہ کے نبی کو پکڑ کر کے لائے گا, نعوذ باللہ من ذلک, اللہ کے نبی کو پکڑ کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں ملیں گے. یہ سراقہ ابن مالک گھوڑا لے کر کے بھاگا, اللہ کے حکم سے اس کا گھوڑا زمین میں دھسنے لگا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دعا کیجئے میرا گھوڑا زمین سے نکل جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعا تو کرتا ہوں, کیا تو پیچھے چلا جائے گا؟ اس نے کہا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, یہ پھر نکل جانے کے بجائے پھر پیچھے پڑ گیا, پھر اس کا گھوڑا دھس گیا. یہاں تک کہ 3 دفعہ ایسا ہوا. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس آئے, فرمایا اے سراقہ ابن مالک, اگر تو کلمہ پڑھ لے تو میں تجھے اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ایک دن قیصر و کسریٰ کے ساتھ تیرے سروں کے اوپر اللہ تعالیٰ پہنائیں گے. سراقہ ابن مالک کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھا ہوا تھا, ایمان لکھا ہوا تھا. حالانکہ اس وقت مسلمان کتنے ہیں؟ اتنے ہیں کہ انگلیوں پر گن لیے جائے. اس وقت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ایسا تھا کہ جیسے اس زمانے کے اندر کسی شخص کو یہ کہہ دیا جائے کہ تو اسلام لیا, تجھے کل امریکہ کا صدر بنا دیا جائے گا, تو یہ مانے گا؟ اس وقت سراقہ ابن مالک کا ایمان لانا ایسا تھا. ایمان لے آئے, ایمان لانے کے بعد مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قیصر و کسریٰ کو فتح کیا اور جب وہاں کے بادشاہوں کے تاج آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ ابن مالک کو بلایا اور وہ تاج ان کے سر پر رکھ کر کے کہا کہ آج میں اللہ کے نبی کے وعدے کو پورا کر رہا ہوں. اے سراقہ ابن مالک, دیکھ لے اللہ کے نبی نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ برحق تھا. تو دوستو, جس وقت مصیبت کا وقت ہو, اس وقت کے اندر جو شخص اسلام کے اوپر ڈٹ گیا, جو ہوا کے رخ پر چلتا ہے کہ نہیں وہ تلک الایام نداولھا بین الناس, یہ دن تو اللہ تعالیٰ پھیرتے رہتے ہیں, کبھی مسلمان غالب ہوں گے کبھی کفار غالب ہوں گے. جو دیکھتا ہے کہ ارے اب تو مسلمان غالب ہو گئے, ارے فوراً گاڑی رکھ لو مسلمانوں کے ساتھ ہو جاؤ پھر دوبارہ غلبہ مل گیا, نہیں اس کا درجہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ صحابہ میں بھی فضیلت ان صحابہ کو ہے جو ہجرت کر کے آئے, اور ہجرت کے اندر جنہوں نے جتنا زیادہ صبر اور غم برداشت کیا, جتنی زیادہ قربانیاں دی, ان کا درجہ زیادہ ہے. والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم باحسان, ہوا دیکھ کر کے مت چلو, یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ برحق ہے. تو دوستو گناہوں کی زندگی کے اندر انسان سکون تلاش کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایبنکم اسرعوا اورعوا الى محارم اللہ تعالی شانہ. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے زیادہ کون بچتا ہے. آج حرام کردہ چیزوں کے اندر انسان سکون تلاش کر رہا ہے. حرام چیز ہے, معلوم ہے اس کو کہ یہ حرام ہے, لیکن پھر بھی انسان کیا کہتا ہے, اسی چیز کے اندر مجھے سکون ملے گا. اپنی عقل کی بات تسلیم مت کرو, شریعت کو تسلیم کرو, کیونکہ شریعت کیا ہے, قیامت تک کے لیے آئی ہے, اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور تیسری تشریح کیا بیان فرمائی, اسرعوا الى طاعت اللہ عز وجل, کہ تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو جلدی اللہ کے نازل کردہ احکامات کی طرف بڑھتا ہے. اللہ نے جس وقت جس چیز کا حکم دیا اس چیز کی طرف بڑھ جاتا ہے. یہ تین تشریحات ہیں. یہ ابن حکم ایوکم احسن عملا کے ذیل میں مفسرین نے یہ تین تشریحات لکھی ہے کہ یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ آزمائیں گے تین طریقوں سے تمہیں, کہ اے ابن حکم کیا تھا, اتم عقل و فہما, کہ تمہارے عقل کو آزمائیں گے کہ تمہاری عقل کامل کس کی ہے. نمبر دو, آئیے ابنکم اور محارم اللہ تعالیٰ شانو, اللہ تعالیٰ اس چیز میں آزمائیں گے کہ تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے کتنا بچتے ہو. آئیے ابنکم اسرع الى طاعت اللہ عز وجل, اور تیسری چیز جس میں اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائیں گے وہ کیا ہوگی, کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک اللہ کی نازل کردہ شریعت کے اوپر سب سے پہلے کون چلتا ہے. ان تین چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ آزمائیں گے. آگے کیا فرمایا, وہ غفور الرحیم, کہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے, لیکن فرمایا معافی کس کی وجہ سے, یہ رحمت کی وجہ سے معافی ہے. جو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے محبت ہے, اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. تو دوستو یہ آیت کی تفسیر چار ہفتے سے چل رہی تھی, آج اللہ تعالیٰ نے مکمل فرمائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اپنی عقل کو چھوڑ کر شریعت کی اتباع کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, کیونکہ عقل کیا ہے, ناقص ہے. عقل انسان کی ناقص ہے, اور شریعت کیا ہے, کامل ہے. شریعت کامل ہے, دین کا جو حکم انسان کو چاہیے, انسان قرآن اور سنت کو کھول کر کے دیکھ لے, ہر حکم شریعت کے اندر موجود ہے. خواہ وہ نکاح ہو, خواہ وہ انسان کا مرنا ہو, خواہ وہ جینا ہو, خواہ کاروبار ہو, تجارت ہو, زراعت ہو, معیشت ہو, لین دین ہو, اٹھنا ہو, بیٹھنا ہو, سونا ہو, کھانا ہو, پینا ہو, جو چیز انسان ڈھونڈے گا وہ شریعت کے اندر مل جائے گی اس کو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.